أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جس میں خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. آیہ کریمہ کے توسط سے معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. چونکہ کائنات میں ہماری زندگی کا مقصد معرفت جناب باری ہے، ہمیں اس کائنات میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم پروردگار کی معرفت حاصل کریں. اور معرفت خدا کا واحد راستہ امام ہے. کہ جن کے ذریعے سے معرفت پروردگار ہو سکتی ہے، بلکہ جن کی معرفت ہی خدا کی معرفت ہے. اس پر پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ معرفت امام یعنی معرفت خدا، معرفت خدا یعنی معرفت امام. چونکہ انسان میدان معرفت میں جس قدر بھی آگے بڑھنا چاہے، اس کا طار فکر امام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. نہ یہ کہ کوئی پابندی ہے کہ بڑھنے نہیں دیا جائے گا، نہیں، بلکہ امکان نہیں ہے، امکان میں گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا تھا کہ اگر امام نہ ہو، یعنی یہ 14 انوار قدسیہ جنہیں 14 معصومین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نہ خود پیغمبر بھی امام ہیں. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کو تفصیل ہوگی. اگر یہ افراد نہ ہوں تو صفات باری تعالی صرف ایک لفظ کی حیثیت رکھے گا اور بس. یعنی ہم اس سے کچھ نہیں سمجھ سکتے اس کائنات میں. لفظ کی حیثیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفات ختم ہو جائیں گے، نہیں. تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ شبہ ذہن میں نہ آئے. لفظ کی حیثیت رکھے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار کے صفات ختم ہو جائیں گے، نہیں. ہمارے لیے لفظ کی حیثیت رکھے گا. ہم کریم کے نام پر صرف 4 حرف ہماری سمجھ میں آئے گی، کاف رے یہ نیم. اس سے زیادہ ہم کچھ سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے. لہذا کوئی واسطہ چاہیے کہ جو ہم کو اس تک پہنچائے. اور وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ذات کی معرفت ناممکن ہے. صفات، صفات میں صفات باری تعالی کے جو لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، سارے کے سارے صفات ذات پر آتے ہیں، ضروری تھا کچھ ایسی ذات ہوں کہ جو لام متناہی ہوں، تاکہ وہ صفات لامتناہی کو بیان کر سکیں. دنیا والوں کے لیے صفات لامتناہی کو پیش کر سکیں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ صفت لامحدود کو ذات محدود بیان کرے، کیسے ممکن ہے؟ لہذا کچھ لامحدود ذات ہیں کہ جو صفات لامحدود کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ ہیں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کل تک کی گفتگو تھی جو میں نے تھوڑی سی کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی. یہ حضرات، میں پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ یہ حضرات تنہا راستہ ہیں پروردگار تک پہنچنے کا. ممکن ہے کہ کائنات میں معرفت دوسرے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے، انکار نہیں کیا جا رہا ہے آیات آفاقی و انفسی کا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، درست ہے. یا جس نے مخلوقات کو دیکھا ہے وہ خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ معرفت بس اتنی ہی ہے، یعنی اس مخلوق کا کوئی بنانے والا ہے. صرف اس حد تک پہنچے گا ذہن بشری، اور آج فلسفہ اسی حد تک پہنچتا ہے کہ اس عالم کا کوئی خالق ہے، اس سے زیادہ نہیں کہتا کچھ. آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ سرکار گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا ہے جو چرخہ کات رہی ہے، اور اس سے سرکار نے پوچھا کہ خدا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ، اس بیچاری بڑھیا سے آپ دلیل پوچھ رہے ہیں خدا کے وجود پر؟ کا ضروری ہے کہ انسان دلیل رکھے خدا کے وجود پر، اپنی بساط کے مطابق دلیل رکھے. پیغمبر اس سے وہ دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں جو خود پیغمبر کے لیے ہے، پیغمبر اس سے وہ دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں جو سلمان فارسی کے لیے ہے مثلا، لیکن دلیل چاہیے، اصول دین پر دلیل چاہیے. خدا ہے کیوں ہے؟ خدا ایک ہے کیوں ہے؟ دو ممکن ہیں یا نہیں ہے؟ آخر رسالت کیوں ضروری ہے؟ قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ امامت کیوں ضروری ہے؟ دلیل چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق. اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہاں میں سننا ہے؟ تو کہا دلیل کیا ہے؟ وہ بھی اتنی معرفت رکھتی تھی. توجہ کیجیے گا، جملہ عرض کر رہا ہوں. کون پوچھ رہا ہے؟ پیغمبر اس ایک ضعیفہ سے. تو جب پیغمبر نے کہا کہ کیا دلیل ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ آپ نے کہا ہے، توجہ کریں، چونکہ توحید میں یہ دلیل کام نہیں آتی جسے دلیل نقلی کہا جائے. یہ تائید تو بن سکتی ہے لیکن دلیل چاہیے. یہ چیز فروع دین میں کام آتی ہے کہ جہاں چیز کو احکام الہی کو بالدلیل سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے کیوں، تو ہم کہیں گے کہ ہم فلاں مجتہد کے مقلد ہیں، اس نے کہا ہے لہذا ایسے ہے. یہاں پر ہمیں دلیل رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم سے کہا گیا ہے اور نہ مناسب ہے اور نہ ممکن ہے. یہ بھی توجہ کیجیے گا، ممکن بھی نہیں ہے. وہاں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جس کی تقلید میں ہیں اس نے کہا ہے، تمام شد. قدرت قیامت کے دن ہم سے اتنا ہی پوچھے گی کہ تم نے یہ کمل ایسے انجام کیوں دیا، پروردگار انہوں نے کہا تھا، ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم بعنوان مقلد اتنا ہی جواب دیں گے، انہوں نے کہا تھا. ہاں اب یہ بات بیچ میں آ گئی، انہوں نے کہا تھا اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، نہیں میں اپنی بات نہیں معلوم پہنچی کہ نہیں پہنچی, لیکن توجہ کیجئے, میں روک رہا ہوں اسی لیے کہ یہ تو کافی ہے دلیل. مثلا بینک میں سروس کرنا کیسا ہے, انہوں نے کہا جائز, انہوں نے کہا کیوں جائز ہے, انہوں نے کہا تھا مثلا کافر سے سود لے لینا مثلا جائز ہے, کیوں جائز ہے, پروردگار انہوں نے کہا تھا. نماز میں تیسری رکعت میں ایک مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کافی ہے, کیوں کافی ہے, انہوں نے کہا تھا, نہ حدیث کی ضرورت ہے, نہ آیت کی ضرورت ہے, نہ کسی منطقی دلیل کی ضرورت ہے, اور نہ ممکن ہے, انہوں نے کہا تھا, اتنا ہی کافی ہے بس. خداوند عالم کے نزدیک صرف اتنا کہہ دینا قیامت کے دن ہمیں نجات دلا دے گا. ہم بعنوان مقلد اس سے زیادہ نہ ذمہ داری ہے اور نہ اپنے آپ میں ٹینشن دینے کی ضرورت ہے بلا وجہ. کچھ لوگ جو ہے نا وہی قاضی جی دبلے کیوں کا شہر کے اندیشے میں, آپ کو پریشانی نہیں ہے, مطلب آپ سے مراد میں بھی اسی میں شامل ہوں, مجتہد نہیں ہوں مقلد ہوں, ہمیں کوئی دقت ہی نہیں ہے, یوں کیوں یوں کیوں, یہ وہ جانے کہ یوں کیوں تو کیوں, ہمیں کیا کرنا ہے, ریلیکس ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ختم ہو گئی بات. نہ اس سے زیادہ ہم سے پیغمبر پوچھیں گے, نہ اس سے زیادہ ہم سے امام پوچھیں گے, نہ اس سے زیادہ قبر میں فرشتہ پوچھے گا, نہ اس سے زیادہ قیامت میں خدا پوچھے گا. بلا وجہ کے لیے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے ہو ویسے ہو میری نظر میں اور اس کی نظر میں, یہ سب کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہماری نظر یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں. میں نے جملہ اس سے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, کہ ہماری نظر کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. جن کی نظر کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے, شریعت میں ہے, دین میں ہے, جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں ایسا, ان میں کا پندرہواں خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. یعنی آپ یقین رکھیں کہ وہ جو کہہ سکتے ہیں میری نظر میں, وہ 14 ہی ہیں بس, ان کے علاوہ کوئی کہی نہیں سکتا کہ میری نظر میں یوں ہے. اب بات آ گئی ہے اس جگہ پر, اصل فقیہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر میں یوں ہونا چاہیے, اگر کہہ دے گا تو ٹھکانا جہنم ہے. ایک فتویٰ کوئی اپنی مرضی سے دے دیں, امام سے جنگ پر آمادہ ہوتا ہے. ایک فتویٰ شوقی نہیں ہے کہ رات میں سوئے صبح اسے فتویٰ دے دیا, وہ دوسرے مقامات ہیں کہ جہاں پر مثلا جس جگہ پر ڈالر پہ فتوے دے دیے جاتے ہیں, جہاں مثلا ایک وارننگ پہ فتوے دے دیے جاتے ہوں, ہماری تاریخ یہ ہے کہ گردنیں کٹتی رہیں, فتوا نہیں کوئی لے سکا ہم سے, یہ تاریخ ہے. حاکم وقت کہہ رہا ہے جو تم نے کتاب لکھی ہے اسے واپس لو, اس کے خلاف لکھو, کا سوال ہی نہیں, کیونکہ یہ میری چیز بات نہیں ہے, یہ پیغمبر کی بات ہے, امام کی گفتگو ہے. کہ اگر ایسا نہ کیا تو گدی سے زبان کھینچوا لیں گے, کا کچھ نہیں, یہ تاریخ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں. کہ دو منہ دو لمحے کا موقع دے, ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا, اس پہ لکھا رب انی مغلوب فانتصر. اللہ اللہ, کیسے لوگ خدا نے ہمیں دیے, رب انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں, مجھ پر کوئی غالب ہے, میری مدد کر. پتھر کو لکھ کر کے ایسے آسمان کی طرف پھینکا, کچھ دور کے بعد جب پتھر گرا تو اٹھایا, دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر, اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے, ان کنت عبدی فاصطبر, اسی لہجے میں لبے انی مغلوب فانتصر, ان کتا عبدی فاصطبر, کھچوا لو زبان, میں واپس نہیں لے سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ, وہ دوسرے مقامات ہیں کہ جہاں دولت کے زور پر فتوے دے دیے جائیں، جہاں طاقت کے زور پر فتوے دلوا دیے جائیں۔ یہ درِ آلِ محمد ہے، جس جگہ پر سارے کے سارے فقیر ہوتے ہیں، کسی کی دولت یہاں کام نہیں آتی۔ یہ درِ آلِ محمد ہے کہ جہاں سارے کے سارے فقیر ہیں، کوئی دولت مند نہیں ہے کہ ہم کسی کی دولت سے گھبرائیں۔ نہیں، یہاں فتوے نہیں دیے جاتے۔ فقی نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہتا ہے ان آیات اور ان روایات کی روشنی میں حکم پروردگار یہ ہے۔ وہ آیات اور روایات کی روشنی میں سوچتا ہے، کیونکہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، اگر وہ درست ہے عند اللہ، تو اسے دو ثواب ملیں گے، اور اگر خدا نہ کردہ غلط ہو گیا تو اسے ایک ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اس سے زیادہ پر مکلف نہیں ہے وہ، اس نے اپنی ذمہ داری اللہ کے نزدیک مکمل کر دی۔ تو اس میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو، مغرب میں یوں کیسے ہو، چاند آج ہے کہ نہیں ہے، اور آج اس سے کیا بحث ہے ہمیں۔ بلا وجہ کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا ہو، الجھن پیدا کرنا ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کیسے مشکل ہی نہیں ہے بھائی۔ ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں، ایک ایلوپیتھ کی دوا کھا رہا ہے، ایک ہومیوپیتھ کی دوا کھا رہا ہے، نہ یہ اسے لڑتا ہے نہ وہ اسے لڑتا ہے۔ ایک کوئی حکمت کا علاج کر رہا ہے، وہ بھی نہیں لڑتا کہ تم یہ والی کیوں کھا رہے، تو وہ والی کھاؤ اچھی لگ رہی ہے، مگر یہ والی کھاؤ، ایسا کچھ نہیں، دونوں اپنی اپنی دوائیں کھا رہے ہیں۔ جو جس کے انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کی بات مان رہا ہے، کیونکہ یہ مر جائے گا تو وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ مر جائے گا تو یہ کچھ نہیں کہے گا، جس کے زیر علاج ہے اس کی ذمہ داری ہے اسے بچائے، ہے کہ نہیں؟ تو آپس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ ریلیکس بالکل۔ پروردگار عالم نے اتنا آسان کر کے ہم کو دے دیا تھا نظام تقلید، ہم نے اسے دشمنوں کے چکر میں الجھن پیدا کر دیا اپنے آپ کو، یا ایسے ہو وہ ایسے، ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، ایک ذمہ داری ہے، توجہ کیجیے۔ قیامت میں صرف اتنا کہنا، مالک انہوں نے کہا تھا، بس ذمہ داری کیا ہے، یہ انہوں نے کو ہمیں طے کرنا ہے۔ توجہ کیجیے، نظام تک یہاں تک بات آ گئی چونکہ معرفت میں ہے، لہذا میں نے جملہ اس سے پہلے کہا تھا کہ مجھے کہنا پڑے گا، ورنہ تو بات واضح نہیں ہوگی، چونکہ بات آ گئی ہے اس مقام تک۔ آپ دیکھیے، توحید، جسے توحید کہا جاتا ہے، اگر اس کو آپ نکالیے، تھوڑا سا اس مفہوم کو انالیسس کیجئے، تو کم از کم تین مفہوم سامنے آتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، معرفت کی بات ہے لہذا میں عرض کر سکتا ہوں، کم از کم تین مفہوم سامنے آتے ہیں۔ بہت توجہ سنجیدہ، بالکل۔ اگر توحید کے مفہوم کو آپ کھولیں گے، اس کو جز جز کریں گے، انالیسس کریں گے، تین چیزیں سامنے آئیں گی جو مل کر کے توحید بنتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آپ سے کہیں پانی، تو اس پانی کو اگر کھولا جائے، اس کو انالیسس کیا جائے، کم از کم دو مفہوم پہلی نظر میں سامنے آتے ہیں، ایک آکسیجن اور ایک ہائیڈروجن، دونوں مل کر کے پانی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر توحید کو کھول دیا جائے، تو کم از کم تین مفہوم سامنے آتے ہیں جو مل کر کے توحید بنتی ہے، اور یہ تین مفہوم جو ہیں وہ ماہ مبارک کے روزوں کے طریقے سے نہیں ہیں، بلکہ روزانہ کی کسی ایک نماز کے طریقے سے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ نہیں، وہ کہہ دیجیے نہیں، چونکہ ماہ مبارک کے روزے کیسے ہیں، آپ نے پندرہ رکھے، پندرہ نہیں رکھے، بعد میں رکھ لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ آپ سفر پہ چلے گئے، آپ نے دس پندرہ روزے رکھے، پندرہ بعد سفر پہ چلے گئے، پندرہ بعد میں خدا کر دیجئے گا، تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن نماز ایسی نہیں ہے کہ رکو تو پڑھی تھی، کوئی بل بجا دیا، اس نے چلے گئے، اس کے بعد رکو تو پھر شروع کر دی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک سب کچھ، یا کچھ نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ روزے میں یہ نہیں ہے کہ تیس روزے ایک ساتھ، یا بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پانچ رکھ لیے چلے گئے، پھر آئے، پھر دو شروع کیے پھر چلے گئے، پھر آئے، یہ ممکن ہے۔ یہ اسی طریقے سے مفہوم توحید جو آج سامنے بیان کر رہا ہوں، روزوں کے طریقے سے نہیں کہ ایک لیا دوسرا نہیں تیسرا لیا، یوں نہیں، یا تینوں ایک ساتھ یا کچھ نہیں۔ واضح؟ تین مفہوم کون کون سے ہیں جسے جسے وہ ملا دیں تو توحید بن جاتی ہے؟ چونکہ بات معرفت کی ہے، ایک ہے توحید در خالقیت، توجہ کیجئے گا، توحید در خالقیت یعنی خلق کرنے میں وہ اکیلا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، کوئی بھی کائنات میں خالق نہیں ہے، خالق کائنات میں وہ ایک ہے۔ آپ معلوم ہے آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ آپ مجھ سے صرف اتنا کہیں گے کہ کل کی مجلس پھر تو سن لیجئے، یہ تو کہیں گے آپ، لیکن میں اس کو رکھتا ہوں ذہن میں، خالق کائنات میں دوسرا نہیں، وہ اکیلا خالق ہے پوری کائنات میں، یہ ہے توحید در خالقیت، جب چاہے خلق کرے، جیسے چاہے خلق کرے، اور خلق ایسے کرتا ہے کہ دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز نہیں بناتا، کیونکہ یہ خلق نہیں ہے، یہ ترکیب ہے، دو چیزوں کو ملا کر کے تیسری چیز نہیں بناتا، نہیں، اس کی شان خالقیت یہ ہے کہ نہ ہونے سے ہونا کرتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے، کوئی دوسرا کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جو عدم سے، اسی لیے لفظ خالقیت کہیں پر جاری نہیں ہوتا، کیوں کہہ رہا ہوں، آپ نے جو جوشن کبیر پڑھی ہے ماہ مبارک رمضان میں، کیا ہے، خلق الاشیاء من العدم، یہ اس کی شان ہے، عدم سے وجود دینا، نہ ہونے سے ہونا کر دینا، یہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں۔ آج سائنس کی جتنی ایجادات آپ کہتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ ترکیب ہیں، کوئی چیز اس طرح کی ایجاد ویجاد نہیں ہے کہ ایجاد یعنی وجود دینا، وجود کوئی نہیں دے رہا کائنات میں آج، بلکہ دو وجود کو ملا کر کے تیسرا وجود انکشاف کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار وہ ہے کہ جو عدم سے وجود دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کر دیتا ہے، اس سے بحث بھی ضروری نہیں ہے، خالق کائنات میں وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا خالق ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز صرف الوجود ہو، یعنی کوئی وجود لا متناہی ہو جائے، تو دوسرے کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا، جب لا متناہی ہے تو دوسرا ہے کہاں؟ کہ جی تو لا متناہی ہے، جب لا متناہی اس کی کوئی حد نہیں ہے تو دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک فلسفے کی دلیل ہے، لیکن اس پر اس سے زیادہ نہیں، وہ اکیلا ہے کائنات میں خالق، ہاں جب وہ کائنات میں خالق اکیلا ہے تو خالق بنانے میں بھی اکیلا ہے، یا وہ خود خالق ہے یا جس کو چاہے خالق بنا دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اب آپ مجھ سے نہیں کہیں گے کل کی مجلس سن لیجئے، وہ اکیلا ہے خالق کائنات میں، اسے کسی نے بنایا نہیں، خود بخود ہے، لیکن وہ جسے چاہے بنا دے، جناب عیسیٰ کو بنا دیا اس نے، اور جناب عیسیٰ آپ کو شان سے کہہ رہے ہیں، انی اخلق لکم من طین کحیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، خلق کر رہا ہوں، اس نے بنا دیا باذن اللہ۔ تو پہلی چیز توحید در خالقیت، دوسری چیز توحید در ربوبیت، رب ہونے میں وہ اکیلا ہے، اس رب کی دو قسمیں ہیں، توجہ کیجئے، ایک ہے ربوبیت تکوینی اور ایک ہے ربوبیت تشریعی، دو چیزیں ہیں، ربوبیت تکوینی یعنی اس کائنات کا کنٹرول، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے کہ یہ والا حصہ تم سنبھالو، وہ والا حصہ تم سنبھالو، نہیں نہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، پورے مینجمنٹ میں کائنات کے وہ اکیلا ہے، رب ہے، رب سے مراد پالنے والا نہیں ہے، رب میں دو چیزیں، ایک رب ہوتا ہے را با یا سے، ایک ہوتا ہے رب را با سے، ربیا سے ہے پالنے والا، جیسے کہ والدین کے لیے، لیکن یہاں جو الحمدللہ رب العالمین، یہ رب عباس ہے، یعنی مدبر کائنات، پوری کائنات کا کنٹرول جس کے پاس ہو، اس میں سے ایک چیز ہے پالنے والا، مدبر کائنات، وہ مینجمنٹ پوری کائنات کے اس کے ہاتھوں میں ہے، اسے کہتے ہیں رب. ربوبیت تکوینی میں وہ اکیلا ہے، توجہ کیجیے گا، کوئی دوسرا نہیں ہے جو کائنات کو چلائے. پانی کب برسنا ہے، کہاں برسنا ہے، سارا نظام اس کا اپنا ہے، نہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، سارا نظام اس کا اپنا، جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے. اس نے آواز دی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہے، جس طریقے سے چاہے جہاں چاہے اس پر تصرف کر سکتا ہے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے. دو، تیسری چیز ہے ربوبیت تشریعی، یہ کیا ہے؟ یعنی قانون بنانا، قانون بنانا، شریعت. اس میں بھی وہ اکیلا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا قانون نہیں بنا سکتا اس کے علاوہ، کسی کو یہ اختیار نہیں، صرف وہ اکیلا ہے جو قانون بنائے گا پوری کائنات میں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، یہ نہ کسی امام کے اختیار میں ہے، نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی رسول کے اختیار میں. توجہ کیجیے، جناب آدم کائنات میں قانون نہیں بنا سکتے، جو اس پروردگار نے قانون دیا ہے اس پر عمل کریں گے کائنات میں. کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو قانون بنا سکے دین و شریعت میں، مسئلے کی سنجیدگی اور مسئلے کی سختی پر غور کریں آپ، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قانون بنا سکے سوائے پروردگار عالم کے. بعض زبانیں نادانستہ طور پہ جو کھل جاتی ہیں انہیں کنٹرول میں رہنا چاہیے، کیونکہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کل اس کہے کا ہمیں جواب دینا ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے یہ. اور سخت کیوں ہوں، میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے کہا، دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب اسے بنا لوں اور اس میں روح ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا. کس سے کہا تھا خدا نے؟ فرشتوں سے. بنا لیا، بن گیا، روح ڈال دی گئی، ساری ملکوتیت سجدے میں گر گئی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ نے، کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں، سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، ایک نہیں گرا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ملک تھا بھی نہیں، وہ شیطان تھا، جن تھا، عبادت کی بنیاد پر بزم ملکوتیت تک پہنچ چکا تھا. یعنی اس کی عبادتوں کا آپ معیار سمجھیے، شوخی نہیں ہے. اتنا اپنے آپ کو اس نے بلند کیا کہ بزم ملائکہ میں موجود ہے. کون ہے؟ جن، جنات میں سے ملائکہ میں موجود ہے، سجدہ نہیں کیا. الا ابلیس استکبرا وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، نکال دیا گیا، لعنت ہے اس کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اچھا خدا نہیں آگا، یوم دین یعنی قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت آئے تھے یہ، وَإِنَّ عَلَيْكَ تجھ پر لعنتی، میری لعنت، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. یعنی خدا بھی لعنت بھیجتا ہے. آیت تو یہی کہہ رہی ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ہو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، کہاں، کیوں کافر ہو گیا؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کر دے. اس نے انکار کیا تھا خدا کا،
اب دکھائیے پورے قرآن میں کہیں جہاں شیطان نے خدا کا انکار کیا ہو، لائیے کوئی روایت جہاں شیطان نے خدا کا انکار کیا ہو. بلکہ قرآن مجید اقرار خدا پر دلیل دے رہا ہے شیطان کے لیے، اقرار خدا پر، اس نے انکار نہیں کیا خدا کا بلکہ اقرار کیا ہے خدا کا قرآن کی روح سے. لیکن قرآن کہتا ہے وکانا من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا. یہ کون سا کفر تھا؟ اس نے نہیں کہا خدا مطلب تو ہو گئے یا خدا نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کہا، بلکہ اقرار کر رہا ہے. اب وہ مجھے وہ پورا واقعہ کے سامنے نہیں بیان کرنا، قرآن بہت ہی لطیف انداز میں سے بیان کرتا ہے، لیکن بہرحال میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف ایک لفظ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ پروردگار نے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا پھر، میں نے اسے بنایا تھا. تو اس نے کیا کہا، میں اس سے بہتر ہوں. اچھا کہا، دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. دیکھ رہے ہیں آپ دلیل جو سمجھ میں، لطیف نکات ہے لیکن بیان کا موقع نہیں ہے. دلیل کیا کہا؟ خلقتنی، تو نے خلق کیا. سجدے سے انکار کر رہا ہے لیکن اقرار کر رہا ہے کہ تو نے خلق کیا. توجہ کیجیے گا، سجدے سے انکار کر رہا ہے لیکن اقرار کر رہا ہے کہ تو نے خلق کیا، میں اپنے آپ سے خلق نہیں ہوا تھا، تو نے خلق کیا. یعنی توحید در خالقیت کو مانتا ہے. میری بات ضائع نہ ہو عزیزو، توحید در خالقیت کو قبول کر رہا ہے. کہہ تو رہا ہے کہ خلقتنی من نارن، تو نے مجھے خلق کیا آگ سے، وہ خلقتہ من تین، اس کو تو نے خلق کیا مٹی سے. اور اتنی معرفت رکھتا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ آدم کے پتلے کو فرشتے بنا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہا خلقتہ تو نے خلق کیا. یعنی فرشتوں کی طرف نسبت نہیں دے رہا کہ ان لوگوں نے خلق کیا تھا آدم کو، نہیں نہیں، تو نے خلق کیا. تو جانتا ہے کہ یہ تیرے ہی مرضی سے خلق کر رہے ہیں، تو ان کی بات ہے جو میں کل بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے، خلق تو ہم انتی تو نے ہی سے خلق کیا. یعنی توحید در خالقیت کو اپنے لیے بھی مانتا ہے، آدم کے لیے بھی مانتا ہے. ایک مسئلہ تو طے ہو گیا کہ یہ پورشن شیطان کا گڑبڑ. آگے چلیے، پروردگار نے کہا کہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، فخرج منہا انک رجیم، نکل جاؤ، تم راندہ درگاہ ہو، تم نکالے ہوئے ہو. الہ چل دیا، چلتے چلتے پھر کہتا ہے رب فانذرنی الا یوم یبعثون، پروردگار مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی. رب فانذرنی، پروردگار مجھے مہلت دے دے. خدا نے کہا مہلت تجھے دے دی، الہ یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، جہاں تک مانگی وہاں تک سنی، کم دی لیکن دی. کیا کہا؟ رب، پروردگار تو مجھے مہلت دے دے. جانتا تھا کہ کنٹرول عالم کا خدا ہی کے پاس ہے، اگر مہلت دے گا تو وہی دے گا ہمیں. دیکھ رہے ہیں معرفت کی منزل، اگر مہلت دے گا تو وہی دے گا. ربوبیت تکوینی بھی مکمل ہے. مشکل کہاں ہے شیطان کی؟ توحید در خالقیت بھی مانتا ہے، توحید در ربوبیت تکوینی بھی مانتا ہے، یعنی ٹو تھرڈ موحد ہے جناب شیطان، ٹو تھرڈ موحد ہے. تقریباً کتنا؟ 60% سے ابو موحد ہے شیطان. خدا قدرت کہتی ہے وکانا من الکافرین. مشکل کہاں تھی شیطان کی؟ ربوبیت تشریح کو نہیں مان رہا. توجہ کیجیے گا، میں جملہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، احتیاط سے توجہ کیجیے. ہر انسان اس بات کو محسوس کرے، میں بھی محسوس کروں، آپ بھی محسوس کریں، ربوبیت تشریح کو نہیں مان رہا. کیا مطلب؟ مطلب یہ غالب تو مانتا ہے اسے، اس عالم کا کنٹرولر رب بھی مانتا ہے اسے. جب اسے تم خالق مان رہے ہو، جب اسے تم رب مان رہے ہو، تو اسی نے کہا تھا کہ سجدہ کرو. یعنی ربوبیت تشریح میں آ کر کے جو خدا نے قانون بنایا کہ فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر جانا، اس قانون کو نہیں مان رہا. یعنی ربوبیت تشریح میں مشکل ہے، قانون پروردگار کو، حکم پروردگار کو تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں. نہیں، کیوں؟ اب تک تو تم مان رہے تھے، کہ جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ مان رہے تھے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے نہیں مان رہے گا. قانون الہی ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو. قانون الہی کے معنی یہ ہیں، ربوبیت تشریحی کے معنی یہ ہیں، اس کو ایک ماننے کے معنی یہ ہے تشریح میں کہ جو وہ کہے مانو، یہ نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ مانو، یا جو تمہاری منفعت میں ہو اسے مانو، جو تمہارے ضرر میں ہو اسے نہ مانو. اس نے کہا ہے کہ جھک جاؤ تو جھک جاؤ. اب وہ مٹی سے ہے یا ابھی بنا ہے یا چھوٹا ہے یا عمر کم ہے، اس سے بحث نہیں ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ میں مارکس ہوں وہ مٹی سے ہے. کسی بہانہ تراشی کا موقع نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا جھک جاؤ تو جھک جاؤ. اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسے بنا وہ ایسے بنا، یہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، اور یہ تجربہ نہیں ہے اور وہ نہیں. کچھ نہیں، کچھ نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اسامہ کے لشکر میں چلو تو چلو. اب اسامہ 16 برس کی ہو یا 37 برس کے، اس سے کیا بحث ہے؟ جو قانون بنانا ذمہ داری کس کی خدا جی؟ اس کے علاوہ کوئی قانون کائنات میں بنا ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا وہ قانون بنائے یا بنانے کا اختیار کسی کو دے، بنانے کا اختیار کسی کو دے، اور ثابت ہو کہ اس نے اختیار دیا ہے بنانے کے لیے. جس طریقے سے مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید نے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، پروردگار عالم نے کھلا چک دیا، جو تمہیں دے لے لو. یہ قانون کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. میں نے آپ کیا تھا پہلی تقریر میں، یہ قانون کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. اسے قانون بنانے کا حق ہے. آپ کو معلوم ہے قانون بنانا اتنی سخت ذمہ داری، اتنا سخت مرحلہ ہے کہ سورہ حاقہ کی آخری آیتوں میں ہے یہ آیت. آپ اٹھا کر کے دیکھیے، پیغمبر کے لیے اگر کوئی اس سے سخت لہجہ قرآن میں دکھا دیجیے تو مجھے بتائیے گا. اس سے سخت لہجہ، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. اگر یہ پیغمبر ایک بات بھی میرے کہے بغیر میری جانب منسوب کر دے، یعنی ایک قانون بھی بغیر اذن الہی یہ بنا دے، میں اس کو داہنی جانب سے پکڑ کے کھینچ لوں گا اور ان کی شہرت کو جدا کر دوں گا. قرآن ہے یہ، اتنا سخت لہجہ کہیں دکھائیے قرآن مجید میں. چونکہ اس کے بغیر سر آگے بڑھ نہیں سکتے. اگر ہر انسان قانون بنانے لگے تو کیا ہوگا؟ مثلا آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، شارجہ ملک میں، مثلا قانون بنانے کی ذمہ داری کچھ لوگوں کی ہے. اب ہر آدمی روڈ پر نکلے کہ نہیں ہم قانون بناتے ہیں، ادھر سے چلیں گے آج، کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. ممکن نہیں ہے نظام آگے بڑھ جائے اگر اس کے علاوہ لوگ قانون بنانا شروع کر دیں. تو پیغمبر تم اگر ایک بات میرے کہے بغیر میری طرف منسوخ کر دے، تو بغل کے کھینچ لوں گا اور شہرات کو جدا کر دوں گا. فمام منکم احد عنہم حاجزین، مفہوم میں تم میں سے کوئی ایک بھی ہم کو روک نہیں سکتا اس کام سے. یہ قدرت میں رہی، اتنا سخت مسئلہ ہے قانون الہی کے سلسلے میں. شیطان کی مشکل کہاں تھی؟ اس چیز کو نہیں مان رہا، کہا میں نہیں جھکوں گا اس کے سامنے کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم بہتر ہو یا کیا ہو، ہم نے کہا ہے بس جھک جاؤ. جبکہ بہتر ہے نہیں. وہ دوسری بات ہے, میں نے کہا بڑے لطیف اشارے ہیں بھیا, اس کو بیان کا موقع نہیں اس وقت, قانون کی منزل ہے. وہ اس نے قانون بنا دیا, نبی مطاع ہے یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی, ختم ہو گئی بات. اگر تمہیں اپنی توحید بچانا ہے تو اطاعت کرو نبی کی, قانون ہے نہ. توحید مکمل کب ہوگی؟ جب تینوں رکن پائے جائیں, توحید در خالقیت, توحید در ربوبیت تکوینی, توحید در ربوبیت تشریعی, یا تینوں ایک ساتھ یا کچھ نہیں. آپ نے پہچانا, اگر کوئی پیغمبر کی ایک بات سے انکار کر دے کافر ہے, کافر ہے, اسی کی روشنی میں کافر ہے, کیونکہ توحید ربوبیت تشریعی کو نہیں مان رہا. بھائی شیطان نے ایک دو سجدے نہیں کیے ہیں, کوئی حصہ زمین کا ایسا نہیں ہے تو سجدہ نہ کیا ہو اس نے, جن ہو کر کے ملک تک پہنچ گیا, اتنی عبادتوں کے باوجود ایک حکم نہیں مانا. آپ ذرا شریعت کی حساسیت کو دیکھ رہے ہیں, سینسیٹیوٹی کو, ایک حکم نہیں مانا کہ نکل جا یہاں سے کافر ہے, اللہ نہ تیلا آخر. تین چار سزائیں قرآن نے اعلان کی اس کے لیے, ایک حکم کو نہیں مانا تھا. اب میں نے حکم دیا ہے سجدے کا, تم کون ہوتے ہو اپنی بات کرنے والے کہ میں یوں ہوں میں یوں, ویسے نہیں ہے. تمہیں صرف سجدہ کرنا ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں, میں کا میں پروردگار ہوں, میں رب ہوں, تشریعان میں خود دے رہا ہوں, یہ کرو. میں پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ کرو, بات ختم ہو گئی. ایک حکم پیغمبر کو ان نمانے انکار کر دے کہ میں اسے نہیں مانتا, کافر ہے. قرآن کی شروع کی روشنی میں کافر ہے, آپ دیکھ لیے اٹھا کر کے. اور جب حکم پیغمبر سے انکار کر دے گا مثلا کوئی, اور ربوبیت تکوینی, ربوبیت تشریعی اس کی خراب ہو جائے گی, تو وہ ساری سزائیں آئیں گی جو شیطان کے لیے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے, پھر اس کو نکالا بھی جائے گا, پھر وہ نکالا بھی جائے گا, پھر وہ کافر بھی ہوگا, پھر اس پر لعنت بھی ہوگی. تو قرآن اعلان کر رہا ہے, میری مجال نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں, یہ قانون الہی ہے. اس قانون الہی میں نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. صلوات بڑھئے محمد اور آل محمد. جہاں سے بات شروع کی میں وہاں تک بات سے پہنچاؤں تھا کہ بات ذہن سے نکلنے نہ پائے, آپ کے بھی اور میرے بھی. کہ یہ حکم, یہ حکم کی صورت ہے, توحید معرفت یہی ہے, یا مکمل یا کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے یہ لیا وہ چھوڑا, وہ لیا یہ چھوڑا, یہ نہیں ہے کوئی, اسے امکان ہی نہیں ہے شریعت میں اس کا. یا مکمل یا کچھ نہیں. اچھا یہ نبی کی بات تھی, یہاں تک پہنچ گئی بات. نبی نے اپنے بات کیا کہا, یہ ہیں کون ہیں, کہیے, دکھایا بھی سنایا بھی. دیکھیے دو ہی سورس ہوتے ہیں نا آپ کے کسی بھی علم کو لینے کے لیے, یا آپ کتاب پڑھتے ہیں یا ٹیچر کی بات سنتے ہیں, اور بھی چیزیں چھو کر کے, چک کر کے, سن کر کے, لیکن وہ علم کا سورس اس طریقے سے نہیں جس طرح سے یہ دو سورس ہیں, دیکھنا اور سننا. یا ٹیچر جو کلاس سے کہہ رہا ہے, اگر کوئی خدا نہ کردہ کوئی نابینا ہے تو وہ سن لے کیا کہہ رہا ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی نہیں سن رہا ہے یا کلاس میں نہیں جا رہا ہے, کتاب پڑھ لے, بات سمجھ میں آ جائے گی. یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے. پیغمبر نے دونوں کیا, دیکھو بھی اور سنو. نہ کسی اندھے کو عذر رہ جائے, نہ کسی بہرے کے پاس گنجائش رہ جائے, ہم نے دیکھا نہیں وہ, ہم نے سنا نہیں. بھائی صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. اب گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے, پیغمبر دکھا بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں. اور ابھی مجھے غدیر نہیں پڑھنا آپ کے سامنے, ورنہ ابھی کچھ دن زمانہ گزرا ہے, بلایا, ہاتھ پکڑا اور بلند کیا, اتنا بلند کیا سفیدیاں بغل نمودار ہو گئی پیغمبر کی. یا رسول اللہ سب جانتے ہیں, ہیں. آپ کیوں اتنا, آپ کہہ دیجئے نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کہا نہیں نہیں یہ نہیں کہوں گا, ورنہ بہت سے علی بن جائیں گے. وہ کہیں گے اس علی کے لیے کہا تھا اور اس علی کے لیے، نہیں یہ کچھ نہیں، کیونکہ مسئلہ اتنا سخت ہے تمہیں نہیں معلوم، اتنا سخت ہے یہ مسئلہ کہ ہماری رسالت خطرے میں ہے. میں محکم کاری کروں گا، کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں بیچ میں، کیونکہ اس کی پر تو میری رسالت کا دار و مدار ہے. اگر یہ نہ کیا وہ علم تفعال فما بلغت رسالت، وہاں پر کہ اللہ تقبل علینا بعض الاقاوی لا خذنا منه باليمين، اگر ایک حکم بغیر میرے کہے پہنچا دے تو اسے کھینچ لوں گا، شہروں کو جدا کر دوں گا. اور یہاں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں. آپ نے رسالت انجام ہی نہیں دی، توجہ کیجئے، آپ نے رسالت انجام ہی نہیں دی. یہی دو مقام ہے پورے قرآن میں جہاں سخت لہجہ پیغمبر کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ کہیں طہٰ، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں مدثر، دو مقام ایسے آئے قانونی جہاں پروردگار نے سخت لہجے میں گفتگو کی، یا قرآن سامد کے لیے یا قرآن ناطق کے لیے. دکھا بھی دیا اور سنا بھی دیا. اگر بہرے ہو تو دیکھ لو، اگر اندھے ہو تو سن لو، لیکن اگر اندھے نہیں ہو، دیکھ کے نہیں مانا، تو امکان ہے کہ اندھے ہو جاؤ. بہرحال میں نے کیا کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ پکڑے ہوئے بلند کیے ہوئے، یہ زیادہ محکم ہے یہ انداز، ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اچھا پہلے کیا کہا، اللہم مولائی، خدا میرا مولا ہے، وانا مولا کل مومنین و مومنہ، میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. شاعر نے اسی لیے کہا کہ آباد در مانیے من کن تو مولا می رضی ہر سو، بلا وجہ مانیے مولا میں ادھر ادھر نہ جاؤ. علی مولا بے ان مانا کے پیغمبر بوت مولا، علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے. اب مولا کے 22 معنی ہو یا 22,000 معنی ہو فرق نہیں پڑتا، علی اسی معنی میں مولا جس معنی پیغمبر مولا ہے. چونکہ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ علی مولا ہے اسے مان لو، نہیں نہیں، الا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. میں مولا یعنی کیا، میں سرپرست ہوں، سرپرست یعنی دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، نفوذ دین کے اعتبار، ہر اعتبار سے میں مولا ہوں. جو میں کہوں گا میں مولا ہوں یعنی کیا، جو میں دوں گا تمہیں لینا پڑے گا، جس سے روکوں گا اسے رکنا پڑے گا، کیونکہ میں مولا ہوں. جو میں دوں نہ لو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میں مولا ہوں. جس سے روکوں اسے لے لو ممکن نہیں، اس لیے کہ میں مولا ہوں. بس جیسے میں مولا ویسے ہی علی مولا. اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے عزیزوں، شاید میرے بچوں نے اس پر غور مت کی توجہ کیجیے گا، پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا مثلا کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کے علی مولا ہیں. یہ تو ہونا چاہیے تھا، چونکہ آپ جا رہے ہیں نا تو بیان بتا رہے ہیں اپنے والے، نہیں یہ نہیں کہہ رہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کب سے مولا ہیں یہ تو تم نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعلان آج کر رہا ہوں، پہلے کیوں نہیں اعلان کیا تھا جب یہ مولا تھے؟ کہا تھے تو، لیکن تم اس قابل نہیں تھے کہ ان کی مولایت کو سنو. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو مولا کائنات مولا ہو گئے. مولا ہو گئے یعنی کیا ہو گئے، جو علی دیں اسے لے لو، جس سے علی روکیں اسے رک جاؤ. دلیل کیا ہے، اب وقت گزر رہا ہے، دلیل کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے خود کہا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی. اور حیث ما دار، یا اللہم عدل الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ رہے ہیں. یہ شان مولائیت ہے مولا کائنات کی کہ علی جس میدان میں کھڑا ہو جائے وہ میدان حق ہے. ان کے ساتھ دو لوگ ہوں یا 20,000 فرق نہیں پڑتا، کثرت پہ علی کے ساتھ حق نہیں آئے گا. جہاں علی کھڑے ہوں گے وہ حق ہے، علی کے مقابلے میں جو ہوگا باطل ہے، کیونکہ حق کے مقابلے میں حق نہیں آتا، حق کے مقابلے میں باطل ہی آتا ہے. اس حق میں تھوڑا سا ہم بھی اپنا حق شامل کریں، اور جو جتنا کر سکتا ہے اس کا حق ہے، بات حق کے مولا کائنات کی ہے. جتنا ہو سکتا ہے جس کے پاس، یا بلکہ یوں کہوں جس کو جتنی توفیق ہے، اتنا حق مولا کائنات کی راہ میں خرچ کریں. یہ والنٹیئرز آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. جس طریقے سے پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دیں اسے لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. اتنی ہی وسعت کے ساتھ پیغمبر نے اعلان کیا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑے گا. بالکل وہی انداز جو قرآن مجید نے پیغمبر کے لیے رکھا، کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے پیغمبر کے لیے، جو دیں کوئی باؤنڈری مولا کائنات کے نہیں، جدھر مڑ جائیں. اب حق مولا کائنات کو نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے، بلکہ حق کو دیکھنا ہے کہ علی کدھر ہے. جو بھی آپ بنام حق کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، غیرت خدا و پیغمبر، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ علی کدھر ہے. جہاں مولا کائنات ہے وہاں حق، اور جہاں حق ہے وہاں علی. ان کے بغیر وہ ممکن نہیں، ان کے بغیر یہ ممکن نہیں. بات واضح ہو گئی. مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں، وصیت اپنے بات کس کے لیے کی؟ امام حسن کے لیے. اب ادھر حسن ہے، ادھر حق ہے. حسن کے مقابلے میں جو ہے باطل ہے. بات واضح ہے. امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، کس کے لیے وصیت کی؟ امام حسین کے لیے. جس میدان میں حسین ابن علی ہیں وہ حق ہے، مقابلے میں جو بھی ہے باطل ہے. یہی سلسلہ چلتے 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 کہاں تک آیا؟ امام عسکری تک. وقت میں گنجائش بالکل نہیں، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، اگر کچھ رہ گیا تو کل انشاءاللہ. یہ سلسلہ چلتے چلتے آیا امام حسن عسکری تک. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد جو 12 آنا ہے وہ غیبت میں ہے. غیبت میں ہے یعنی کیا؟ کہ لوگ اس سے نہیں مل پائیں گے، وہ لوگوں سے نہیں ملے گا ظاہراً، وہ خود جس سے چاہے مل لیں، لیکن ہم نہیں پہچانیں گے کہ یہ امام ہے. انہیں امام ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اور آپ پہچان نہیں پاتے. ایک شخص نے رجب علی خیاض سے کہا کہ ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس آیہ کریمہ کو اتنے دن تک اتنی مرتبہ پڑھو، امام سے ملاقات ہو جائے گی. شاگرد تھا، پاک تھا، تو پڑھ چکا اتنے دن تک. پھر آیا، ہم نے پڑھ لی، ملاقات نہیں ہوئی. کہا ہوئی تھی ملاقات، اس کو ہوئی تھی، بتا بو رہے ہیں. کہا ہوئی تھی، اور تم نے ادب کا لحاظ بھی نہیں کیا. کیسے؟ کیا تھا فلا دن تم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، دعا پڑھ رہے تھے، ایک شخص تمہارے برابر میں آ کر کے بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اٹھی بائیں ہاتھ تو نہیں پہنتے، تم نے کہا تھا ہر مکرو جائز ہے. کہاں؟ کہ جس نے کہا تھا وہ امام تھا. دیکھ رہے ہیں آپ، ملاقات ہوتی ہے، پہچان نہیں پاتے ہم. ایسے عالم علم میں کہ جب امام دنیا میں نہ ہوں اور مسائل حد سے زیادہ پیش آئیں اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے امام حسن اشعری علیہ السلام کی ذمہ داری ہی کہ بیان کریں. جیسے کہ جب مسائل پروردگار کے جب مسائل دنیا میں زیادہ ہوں ہم کیا کریں؟ کہا پیغمبر موجود ہے, جو دے لے لو, اپنے آپ کو آزاد کرو, مشکلیں پریشان ہو, یہ لے وہ لے, چکر میں نہیں پڑو, جو دیں لے لو. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیوں لیا, پیغمبر نے دیا لے لیا, ختم ہو گئی بات. پیغمبر کے بعد کیا تمہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے, چاہے جدھر جو بھی ہو, جہاں علی ہو وہاں چلے جانا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, مسائل کو آسان کیا جا رہا ہے ہمارے لیے, ورنہ خدا کا لسٹ بنا دے یہ لو وہ نہ لو وہ لو یہ نہ لو تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا. قرآن آج اونٹوں پر چل رہا ہوتا ہمارے سامنے, سمیت کے قرآن ایک جملہ کا جو پیغمبر نے اسے لے لو, ختم ہو گئی بات, پریشان نہ کرو اپنے آپ کو. پیغمبر نے سمیت کے کہا کہ تو کہاں تک لسٹ تمہارے سامنے بنائیں گے کہ کیا کرو کیا نہ کرو, کہاں جاؤ کہاں نہ جاؤ, کہیں نہیں جاؤ, جہاں علی ہو وہاں جاؤ, جہاں نہ ہو وہاں نہ جاؤ. مسائل کو آسان کیا جا رہا ہے ہمارے لیے, یہ مسائل اسی طرح بڑھتا رہا, زمانہ آ گیا امام عسکری تک آیا, اب کہیں بارہواں غائب میں ہے, شروع سے ہی غائب میں ہے. جو ملاقاتیں بھی جو امام کے ساتھ بھی جو چار نائب ہیں وہ بھی صرف انہی کے رہیں گے, عوام الناس کے گزر کا گزر نہیں ہے وہاں تک. اب کیا کریں؟ مولا سے مسائل اور زیادہ ہو رہے گا, پریشان نہیں ہو, ہم بتائیں گے کیا کریں. تب من کان من الفقہا, فقیہوں میں سے جو, سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا, فقیہوں میں سے جو اپنے نفس کو روکنے والا, سائنا لنفسہ دین کی حفاظت کرنے والا, مخالفا علی ہوا اپنی خواہشات کے خلاف کرنے والا, مطیعا لامر مولا امر مولا کا مطیع, جو ایسا ہو تو اسی مان لینا بس. تب کتنا آسان, ویری ایزی. کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہو, کیا کریں کیا نہ کریں, تمہیں ضرورت نہیں کچھ کرنے کی, بس جو یہ کہہ رہا ہے اسے کر لو. من کانا, توجہ کی جو جملے پر وقت نہیں, میں عرض کرتا آپ کے سامنے, من کانا من الفقہا, فقیہوں میں سے جو. مولا کون کا جی نہیں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہی تو میں نے بات شروع کی تھی نا, فقیہوں میں سے جو, اس کے معنی یہ کہ سارے ایسا نہیں ہوں گے, بات عوام الناس کی نہیں ہے, بات کو کہاں کی ہے, میری مجال نہیں ہے میں شان فقہ حد میں کچھ کہہ سکوں, لیکن امام عسکری کہہ رہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف, اب جو بات میں اور کہنا تھا وہ رہ جائے گی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. فقیہوں میں سے جو ایسا ہو, فرزند رسول کون ایسا ہوگا کہ یہ تم دیکھنا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. کیوں آپ نہیں بتائیں گے؟ کہ اسی پر تو تمہارا امتحان ہوگا, اسی پر تو تمہارا امتحان ہوگا. پہلے امتحان تو آسان تھا, آسان تمہارا سمجھ رہے ہو کہ آسان تھا, اس زمانے میں جا کے دیکھو کتنا مشکل تھا. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ امتحانات آسان تھے کہ جو پیغمبر نے اسے لے لو, آج تمہارے لیے اور ہمارے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے یہ مسئلہ. اس وقت جا کر کے دیکھیے جب پیغمبر کچھ نہیں ہے, یتیم عبداللہ ہیں, جب پیغمبر کچھ نہیں ہے, ساحر ہے, مجنون ہے, دیوانے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کو, اور اس وقت کوئی اتنا تابع ہو جائے کہ جو دے وہ لے لے, اپنی مرضی کے خلاف ہو, اپنے خاندان کے خلاف ہو, اپنے باپ کے خلاف ہو, اپنے بھائی کے خلاف ہو, لیکن پیغمبر دے رہے ہیں تو لے لے, یہ مشکل ہے. آج آپ سوچ رہے ہیں کہ آسان ہے, اس وقت کے لیے یہی بہت سخت تھا. ذرا جا کے اپنے آپ کو وہاں رکھیے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پیغمبر نے کہہ تو دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, کتنا مشکل ہے. ادھر بھی صحابہ, ادھر بھی صحابہ, ادھر بھی نمازیں, ادھر بھی نمازیں, ادھر بھی روزے, ادھر بھی روزے, ادھر بھی قاری قرآن, ادھر بھی قاری قرآن, ادھر بھی تلاوت کرنے والے, ادھر بھی تلاوت کرنے والے, ادھر بھی حافظ قرآن, ادھر بھی حافظ قرآن, ادھر بھی پیغمبر کے عزیز, ادھر بھی پیغمبر کے عزیز, ادھر بھی رشتے دار, ادھر بھی رشتے دار, اور اس کے بعد ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے. جتنا آسان آج ہمیں لگ رہا ہے اتنا آسان تھا نہیں. اس وقت مولا کائنات کی عمر کے اعتبار سے ایک جوان ہے, اور جس کو پورے دین کی ذمہ داری جسے پیغمبر نے دے دی, اور بڑے بڑے صحابہ کرام ادھر ہیں, لیکن ماننا ان کی ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں. آج آسان ہے, کل وہ ابن ابی طالب ہیں تھے, آج اتنا آسان ہو گیا ہمارے اور آپ کے لیے کہ مولا نکالے جائے تھے. امتحان ہر زمانے میں ضروری ہے, امتحان ہر عہد میں ضروری ہے, اسی پر تو کامیابی ہے, اسی پر تو مقامات ہیں, اسی پر تو نجات ہے. کہ اب تم اس قابل ہو کہ خود طے کرو کون ہے جس کے پیچھے چلو. یہ تمہیں طے کرنا ہے, یہ تمہیں طے کرنا ہے. تمہارے پاس راستے ہم بتائے دیتے کیسے طے کرو کیا, لیکن تمہیں طے کرنا ہے کہ کون ہے فقیہوں میں سے. بات آگے بڑھے گی, میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ مسائل آسان ہو ذرا سا, لیکن آج بڑھنے سے جو وقت میں گنجائش ہو. کون ہے فقیہوں میں سے وہ کہ جو اپنی ہوائے نفس کے خلاف آگے بڑھتا ہے, جو جانتا ہے اگر میں نے یہ کہا تو لوگ میرے مخالف ہوں گے مگر کہتا ہے کیونکہ دین ہے. کون ہے ایسا کہ جہاں فتوے اس طریقے سے دیے جائیں جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ طے کرو میں نہیں کروں گا, کیونکہ تم اس قابل ہو چکے ہو. 250 سال اماموں نے محنت کی ہے تاکہ ہم اس قابل بنے. یہ فتویہ جملہ جو امام نے کہا ہے من کانا من الفقہاء مولا کائنات کا نہیں ہے, امام عسکری کا ہے. مولا کائنات سے امام عسکری تک آنے میں 250 سال لگے ہیں, اور اس 250 سال میں اس قابل بنا دیا کہ تم اگر اپنی خواہشات کو کنارے رکھ کر کے تحقیق کرو گے پہنچ جاؤ گے اس انسان تک جسے فقیہ آل محمد کہا جائے. اور جب ایسے انسان کو پا لینا دلیل کی روشنی میں تو پھر اب کچھ نہ کہنا, مطمئن ہو کے چادر اوڑھ کے سو جانا. تم آرام سے بستر پہ سو گئے, یہ بیچارہ رات بھر لائبریری میں بیٹھ کے تمہارے مسئلے کا جواب ڈھونڈے گا. اور اب جو یہ کہہ دے اسے مان لینا, تمہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اس کے لیے مشکل ہے قیامت میں کہ یہ جواب جب خدا کے سامنے تم نے فتویٰ کیوں دیا. ہم تو تھوڑی خدا پوچھے گا, اسے پوچھے گا تم نے یہ بات کیوں کی, مالک انہوں نے کہا تھا, انہیں کیوں مانا تھا, ان دلیلوں کی روشنی میں. اور دلیلیں ایسی جو خدا کے سامنے بیان ہو سکیں, وہ دلوں کے راز سے واقعی جو تم نے کیوں مانا ہے. یہ اہمیت ہے فقاہت کی, اور اس پر کل گفتگو کروں گا جو بعد میں کہہ رہا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں, اس جگہ بات کو روک رہا ہوں. یہ اہمیت ہے فقاہت کی کہ جہاں فقیہ تمہارے سامنے آ جائے تب کچھ نہیں, جو وہ کہہ رہا ہے اتنا مان لینا, چاہے وہ تمہارے خلاف جائے, تمہارے خاندان کے خلاف جائے, تمہارے دوستوں کے خلاف, سے بحث نہیں, اور کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. تم یہ کام کیوں کر رہا ہوں, میں میرے فقیہ نے یہی کہا ہے, آئی ایم سوری میرے فقیہ نے یہ کہا ہے, ختم نہیں بات. فقیہ کی اہمیت, فقیہ کی اہمیت. ایک فقیہ تھا جس کو سند ملی فقاہت کی, ایک سلام آیا کربلا میں اسی فقیہ کے لیے. ذاکر کہلوا دے بات الگ ہے, خطیب کہلوا دے بات الگ ہے, تاریخ میں جناب زینب نے ایک سلام کہلایا ہے وہ اسی فقیہ کے لیے. بھیا جب سے آئی ہوں دن بدن دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں. اے بھیا کیا تمہارا چاہنے والا کوئی نہیں؟ نہیں زینب, میں نے بھی خط لکھا ہے, میرا مددگار بھی آئے گا. بس تاریخوں نے لکھا کہ 7 محرم کو حبیب کربلا پہنچے. بعض نے کہا ورود کربلا سے پہلے آئے, بعض نے کہا 7 محرم کو تاریخ میں مینشن کی گئی. میرا بھی آئے گا, مددگار آئے گا. انتظام دیکھیے, کربلا سے میں آنے سے پہلے ایک جگہ امام حسین صاحب نے پرچم تقسیم کیے, علم دیے سب کو, ایک پرچم بچا کے اپنے پاس رکھ لیا. مولا یہ بھی دے دیں؟ کہا نہیں نہیں اس کا لینے والا آئے گا. اگر 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہوں گا.
میں اور تفصیل سے ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا. آئے گا خط لکھا حسین ابن علی نے, من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مرد فقیہ کے لیے جو حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب نے بہت سارے کام انجام دیے ہیں, میں نے کہا سوچ کر کے آئے تھے لیکن وقت میں گنجائش نہیں. حبیب کوفے کی ایک شخصیت ہے, پیغمبر کا صحابی ہے. حبیب پیغمبر کو دیکھا ہے جناب حبیب نے, ایک ایک کے ساتھ رہے ہیں, مولا کائنات کے ساتھ رہے, امام حسن کے ساتھ رہے, کوفے میں ہیں, جناب مسلم کی بیعت کے لیے بہت کارنامے ہیں حبیب ابن مظاہر کے. گھر میں بیٹھے ہیں حبیب, دق الباب, کون انا ورید الحسین. جیسے لفظ حسین سنا دوڑتے ہوئے چال آیا ہوگا, خط لایا ہوں, لاؤ دیکھا تحریر کو پہچانا, چھوما سر پہ. لفافے کو چاک کیا, تحریر نکلی. حبیب پیغمبر سے تم میری نسبت جانتے ہو, تم سے زیادہ مجھے کون پہچانے گا حبیب. حبیب ہم دشمنوں میں گھر رہے ہیں, میری مدد. خط پڑھنے میں دیر لگی, آنکھیں اشکبار ہوئیں, واپس آئے, زوجہ نے کہا خیریت کیا ہوا, کیا لکھا ہے مولا نے. نامہ دکھا دیا, کہا پھر ارادہ کیا ہے. کہا مجھے تیرا خیال آ رہا ہے. کہتی حبیب جو جملے ہیں تاریخ کے, حبیب میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی, تم جاؤ. زوجہ اسے کہتے ہیں جو مقصد میں شریک ہو. مختصر کر رہا ہوں, غلام کو گھوڑا دیا, اس کو چرانے کے بہانے سے لے جا فلا جگہ میرا انتظار کر, کیونکہ کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ حبیب علل اعلان کوفے سے نکل سکیں. خود بازار میں گھومتے ہوئے جیسے کچھ خریدنے کے بہانے سے دیکھا ایک جگہ دکان پر مسلم بن اوسجا کھڑے ہیں, کیا لے رہے ہو. کہا ہنا لے رہے ہیں مہندی. کہا تمہیں کچھ خبر ہے. کہا کیا. کہا یہ دیکھو. مسلم نے ہنا کو رکھ دیا, کہا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی حبیب, تم چلو میں بھی آ رہا ہوں. پہنچنے میں حبیب کو تھوڑی سی دیر لگی, مقتل کے جملے حبیب نے دیکھا کہ گھوڑا زمین پر ٹاپے مار رہا ہے اور اظہار بے چینی کر رہا ہے. غلام کہہ رہا گھبرا نہیں, اگر حبیب نہیں آئے تو میں تجھ پر بیٹھ. دل پھٹ گیا حبیب کا, ہائے پرندہ رسول پر کیا وقت آ گیا کہ غلام بھی جان دینے کے لیے تیار. حبیب کربلا کے لیے روانہ ہوئے, غلام حبیب کے ساتھ ساتھ ہے. آئے انصار حسین نے دیکھا کوفے کی جانب تک گرد بلند ہو رہی ہے. کیا حملہ کر دیا امام حسین کا مولا, لگتا فوج نے حملہ یا کہ نہیں نہیں جاؤ 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 میرا ساتھی آ رہا. دامن گرد چاک ہوا, حبیب کا چہرہ سامنے آیا, سلام وعلیکم السلام. لوگوں نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی, فضا کیا دشمنوں نے حملہ کر دیا. باہر آئی مسکراتی ہوئی شہزادی مبارک ہو, بھائی کے بچپن کا دوست, آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. اتنا سن لا تھا جناب زینب نے کہا حبیب اس بات میں بڑا مظاہر کے بیٹے ہیں نصیب, علی کی بیٹی سلام گئے رہی ہے, منہ پر تماچے مارے, ہائے سیدالیہ غلاموں پر سلام. بڑے کارنامے ہیں حبیب ابن مظاہر کے کربلا میں. بنی اسد کے لیے لبیب گئے ہیں, جا کر کے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں حسین ابن علی کی طرف. کتنی تقریریں ہیں حبیب ابن مظاہر کی. کربلا میں دو مرکزیتیں ہیں, ایک حبیب کے گرد
اور ایک ابو الفضل العباس کے گرد. تمام اصحاب حبیب کے پاس جمع ہیں اور تمام بنی ہاشم عباس کے گرد جمع ہیں. یہ دو مرکز ہیں کربلا کے. روز عاشور ابو سمامہ سعد، میں نے کل عرض کیا ابو سمامہ سعدابی نے کہا مولا یہ وقت نماز قریب آ رہا ہے، دل چاہتا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں فرزند رسول. مولا نے کہا ان سے مہلت مانگو. حبیب آئے آ کر کہا اتنی دیر کے لیے جنگ روک دو کہ مولا نماز پڑھ لیں. جواب وہ ملا کہ حبیب سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ حبیب فقی ہے حکم شریعت جانتے ہیں. مولا آپ نماز پڑھیے دشمنوں کو دیکھتے ہیں. امام حسین نے نماز شروع کی، حبیب نے دشمنوں پر حملہ کیا. اس عمر میں حبیب نے کافی لوگوں کو فنار کیا اور نماز تمام ہوئی اسے کچھ دیر کے بعد حبیب بھوڑے سے گر گئے، سر پر ضرب لگی حبیب کے سملا نہ گیا گھوڑے سے گرے. بس ختم کرنا پڑھنا تو ہوا، توجہ کیجیے، حبیب گھوڑے سے گرے، حسین جناب حبیب کے پاس آئے، آ کر کے سرزانو پہ لیا حبیب. آج حبیب دوسری مرتبہ حسین پہ پیدا ہو گئے. چہرہ تھا بڑوں وقت نہیں ملا، آج دوسری مرتبہ حبیب حسین پہ پیدا ہو گئے. آئے غریب آبادی للہ در رکا یا حبیب کنتا رجلن فاضلا، اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے، تم ایک مرد فاضل سے تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. مقتل نے لکھا دو موقع ایسے آئے جب حسین ابن علی کو جھٹکا سا لگا، ورنہ جتنا حسین عصر سے قریب ہو رہے تھے چہرہ کھلتا جا رہا تھا. حسین کے چہرے پر الجھن، بے چینی، پریشانی یہ سب کچھ نہیں ہے کربلا میں، بلکہ یہاں تک راوی نے کہا کہ میں نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں جس کے اتنے مار دیے جائیں اور اس کے بعد جب خنجر کے نیچے آئے جیسے چودہویں رات کا چاند چمکتا ہے. اتنا حشاش و بشاش ہے حسین کربلا کے میدان میں. دو موقعوں پر حسین کو جھٹکا لگا جس کے لیے راوی نے کہا فبانا للانکساروں فی وجیل حسین، ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. پہلا موقع یہی تھا جب حبیب گھوڑے سے گر. چہرے پر آثار شکستگی آ گئے. دوسرا موقع جب عباس گھوڑے سے گر. لیکن بس ذرا فرق تھا، جب حبیب گھوڑے سے گرے چہرے پر اثر تو ہے اعلان نہیں کیا، لیکن جب عباس گھوڑے سے گرے تو اعلان بھی کیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی. بارہ محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا. آخری فکر جب یاد آئے تو رو لینا، بارہ محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا. حبیب کا سر ایک بنی تمیم کے شخص کے پاس ہے، وہ لیے ہوئے ابن زیاد کے پاس جانا چاہتا ہے جا کے ابن زیاد سے انعام لے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ مقتل کے جملے ہیں عزیزو، کہ ایک بچہ میرے ساتھ ساتھ ہے. جب یہ دربار کی طرف جاتا ہے تو بچہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، جب یہ دربار سے باہر نکلتا ہے بچہ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے. اس نے محسوس کر لیا شکیہ، یہ کون سا غلام ہے، کون سا بچہ ہے، ابھی یہ بچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا. اس نے بول کر کیا ہے، کیوں میرے ساتھ آ رہا؟ کہا نہیں نہیں کچھ نہیں. کہا نہیں بتاؤ، ایسا لگتا ہے کوئی وجہ ہے. کہا یہ جو سر تمہارے پاس ہے نا، یہ میرے بابا کا. یہ سر جو تیرے پاس ہے نا، یہ میرے بابا کا ہے، مجھے اسے دے دے تاکہ میں دخل کر دوں. پہلا ابن زیاد اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ تم اسے دخل کرو اور مجھے اس کو دے کر کے انعام چاہیے. کہ تجھے انعام کی فکر ہے، تجھے معلوم ہے تو نے کسے قتل کیا ہے، کیسا انسان تھا وہ، خدا کے یہاں سے آیا صاحب کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر کے رونے لگا. نہ سن سکو گے عزیزو، روایت کے جملے ہیں،
اس بچے کے دل میں یہ بات رہی، اس نے قاتل کو پہچانا، موقع کی تلاش میں بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جوانی کی منزل آئی، ایک دن اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا، خیمے میں جا کر کے قتل کیا، اب اس کو سکون ملا، ہوتا یہی ہے اگر باپ کا قاتل سامنے ہو۔ ارے کیسے برداشت کرے، حبیب کے بیٹے نے برداشت نہ کر پایا، جب تک قتل نہ کر لیا ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، سید سجاد، باپ کا قاتل، چچا کے قاتل، بھائیوں کے قاتل، امام